ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਮੀਆਂ ਨਿਹਾਇਤ ਮੌਜੂਦ ਮੁਸ਼ਤਸ਼ਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪਾਉਣੇ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے دل لگا کر ہم سبھی حضرات اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین اربابنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں پڑھے بابا اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ رب العزت نے سورہ نور میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس کی پیروی مت کرو اس آیت کریمہ کی تشریح و تفصیل میں دو بیانات ہو چکے ہیں آج اس کی کچھ مزید اور تشریح کی جائے گی انشاءاللہ تعالی پچھلے ہفتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دنیا میں کامیاب و کامران ہونے کے لیے انسان کے لیے مرد مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چار چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے یعنی چار چیزوں سے اس کو جہاد کرنا ہے پہلی چیز دنیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فلا تغرنکم الحیات الدنیا کہ اے میرے بندوں یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے گی اور دوسری چیز نفس امارہ کہ حدیث پاک میں آیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اعدا عدوک نفسک الذی بین جنبیک کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا وہ نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوں کے بیچ میں ہے اور تیسری چیز شیطان انس اور شیطان جن شیطان جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے لہذا تم اس کو اپنا دشمن سمجھو اور شیطان جنس کے ساتھ ساتھ انسانوں میں جو چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہمیں شیطان نظر آتے ہیں ان سے بچنا بھی لازمی ہے ضروری ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ اور وہ دوست و احباب جو شریعت کی خلاف ورزی کرنے کا حکم دیں یا مشورہ دیں اور آپ کو اللہ اس کے رسول سے دور کرنے کی کوشش کریں تو وہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہیں ان کو شیطان انس کہا جاتا ہے اور دونوں طرح کے شیطانوں سے پناہ مانگنا ضروری ہے چنانچہ قرآن مقدس کی آخری آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس تو شیطان انس بھی پناہ مانگنی ہے شیطان جن سے بھی پناہ مانگنی ہے تو ان چار چیزوں سے جو شخص بچ گیا اور جس نے بچنے کی کوشش کی اور جہاد کیا لڑتا رہا ان چار چیزوں سے نفس امارہ سے بھی شیطان انس اور شیطان جن سے بھی اور دنیا میں بھی وہ کوششیں کرتا رہا تو ایسا انسان کامیاب و کامران ہے ایسا انسان کا دل زندہ ہے ایسا انسان کی روح زندہ ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار میں تشریف لے گئے اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب دنیا کا غلام ہو جاتا ہے یا نفس امارہ کا غلام ہو جاتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے اور ہر ہر قدم پر شیطان کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل کے مردہ ہو جانے کے بعد سب سے بڑی جو آفت آتی ہے وہ یہ کہ دعا مقبول نہیں ہوتی یہ سب سے پہلا عذاب نازل ہوتا ہے کہ انسان روتا بھی ہے، گرگلاتا بھی ہے، دعا تعویذ بھی کرواتا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتا بھی ہے، ہر طرح کا جتن اور ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود دعا مقبول نہیں ہوتی، باب رحمت اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، یہ پہلا عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بصرہ کی سرزمین پہ تھے اور وہاں کی بازار میں گئے تو بصرہ والوں کو معلوم ہوا کہ ابراہیم بن ادہم تشریف لائے ہیں، بہت بڑے اپنے زمانے کے بزرگ اللہ والے۔ ان کی بارگاہ میں لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ دعا فرما دیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، بارش نہیں ہو رہی، ہم نے بہت کوششیں کی، ہم نے رو رو کر دعائیں بھی کی ہیں اور ہر طرح کی کوشش کر لی لیکن بارش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، آپ کچھ فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم کتنا پیارا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں 10 چیزوں میں تمہارے دل مردہ ہو چکے تو بارش کیسے ہو، تمہاری دعائیں جو مقبول نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ 10 چیزوں میں تمہارے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس لیے دعائیں مقبول نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضور کون کون سی 10 چیزیں جن میں دل ہمارے مردہ ہیں اور ہمارے دل کے مردہ ہو جانے کی وجہ سے ہماری دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم لوگ یہ دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے مانتے ہو، اس پر یقین رکھتے ہو لیکن ایمان کا حق ادا نہیں کرتے، تم لوگ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تو ہو لیکن قرآن مقدس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ آج سے صدیوں سال پرانی بات ہے، آج تو جو ہمارے حالات ہیں ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ فرمایا تم لوگ رسول پاک کی سیرت پڑھتے ہو، غلامی کا دعویٰ کرتے ہو، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہو لیکن حضور کی سیرت کو، حضور کے کردار کو اپناتے نہیں ہو، ان کی غلامی کا حق نہیں ادا کرتے ہو، جنت چاہتے ہو لیکن جنت میں جانے والے اعمال نہیں کرتے، دوزخ سے بچنا چاہتے ہو لیکن دوزخ میں جانے والے ہی کام کرتے ہو، شیطان کو دشمن سمجھتے ہو لیکن کام وہی کرتے ہو جس سے شیطان راضی ہو اور جس سے شیطان خوش ہو، تم لوگ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہو لیکن موت سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اور تم لوگوں کی برائیاں کرتے ہو لیکن خود اپنے گریباں میں جھانک کر نہیں دیکھتے تمہارے اندر کتنی خرابی کتنے عیب موجود ہیں، اور تم سمجھتے ہو کہ مرنا برحق ہے، مرنا حق ہے لیکن موت کی تیاری نہیں کرتے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جنہوں نے تمہارا دل کو مردہ کر دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دعائیں مقبول ہوں، تم چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے، بارش نازل ہو، تو پہلے اپنے گرباں میں جھانک کے دیکھو جو کوتاہیاں جو کمیاں ہیں اور تم سے جو گناہ سرزد ہو رہے ہیں ان سے توبہ کرو اور وہ تلافی کرو، تب جا کے کہیں بارش ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو پہلا عذاب یہ نازل ہوتا ہے، آج ہماری بھی دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہیں، آج ہمیں درندوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، آج ہم پر کافروں کو مسلط کر دیا گیا ہے، مشرکین کو مسلط کر دیا گیا ہے، جو ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، ہمارا خون بہا رہے ہیں، ہم رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں لیکن دعائیں مقبول نہیں ہو رہی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی جو ابھی ہم نے عرض کیا، ایک مرتبہ روایت میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان سے کہا کہ تم میری محبوب کے بارگاہ میں جاؤ اور وہ تم سے کچھ سوال کریں گے، ان کے جواب دینا۔ شیطان ایک بوڑھے شکل میں، بوڑھے انسان کی شکل میں حضور کے بارگاہ میں آیا، حضور کا زمانہ ہے، تو حضور نے پوچھا مننتا تو کون ہے، تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ آنے والا شیطان ہے، ورنہ حضور تو جانتے ہی تھے کہ یہ شیطان ہے۔ پوچھا مننتا تو کون ہے، اس نے کہا نا ابلیس، میں ابلیس ہوں، شیطان، لوگ مجھے ابلیس کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ارشاد فرمایا تو میرے پاس کیوں آیا ہے، تیرے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں اور میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں۔ تو حضور نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے تو آ گیا تو بتا کہ تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تیرے کتنے لوگ دشمن ہیں، کن سے تو جلتا ہے اور کن سے تو بغض رکھتا ہے؟ تو شیطان نے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہی ہیں۔ اس کے بعد شیطان نے کہا پھر وہ انسان جس کو اللہ نے قاضی بنایا ہو، امیر اور حاکم بنایا ہو، جس کے ہاتھ میں فیصلے ہوں، لوگوں کے فیصلے کرتا ہو اور وہ فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام لیتا ہو، تو ایسا انسان میرا دشمن ہے۔ جو انصاف سے فیصلہ کرے، اللہ نے اس کو جج بنایا اور وہ صحیح طریقے سے فیصلہ کرے، ایسا انسان میرا دشمن ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا وہ انسان جس کو اللہ نے دولت دی ہو، مالدار بنایا ہو اور اس کے اندر تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، عاجزی کے سارے ہو۔ آج ذرا سے دولت آتی تکبر بڑھ جاتا ہے، عرش مولا پر پہنچ جاتے ہیں، سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور ذلت رسوائی والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، بہرحال اللہ دولت دے تو دولت کے ساتھ تکبر نہ دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو شیطان نے کہا وہ انسان جو دولت مند ہو، دولت مند ہونے کے باوجود متکبر نہ ہو، گھمنڈی نہ ہو، تکبر نہ ہو، اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری، تو ایسا انسان ہی میرا دشمن ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا اور وہ انسان جو تجارت کرتا ہو اور اپنے مال کو بیچنے کے لیے جھوٹ نہ بولتا ہو، سچا تاجر۔ آج لوگ بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال خریدتے بیچتے ہیں اور روزانہ سینکڑوں قسمیں کھاتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں مال بیچنے کے لیے، تاکہ مال زیادہ بچ جائے اور دولت و سرمایہ زیادہ ہمارے پاس آ جائے۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ تاجر جو تجارت کرتے ہیں وہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، سچا چادر، یہ میرا دشمن ہے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا وہ لوگ جو خلوص الٰہیت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی اوقات کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں، نمازوں سے غافل نہیں ہوتے، سستی نہیں کرتے، یہ لوگ بھی میرے دشمن ہیں۔ اور وہ لوگ جو مومنوں پر رحم و کرم کرے، وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس دولت ہو، راہ خدا میں دولت کو خرچ کرے، صدقات و خیرات کرے، وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرے، وہ بھی میرے دشمن ہیں۔ شیطان نے تفصیل بیان فرمائی کہ یہ میرے دشمن ہیں، ان سے میں جلتا ہوں اور ان کو میں بہکانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور انہیں میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پھر شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اچھا یہ بتا تیرے دوست کون لوگ ہیں، جن کو تو اپنا دوست سمجھتا ہے، جن کی تو محبت کے دعوے کرتا ہے، کون لوگ تیرے دوست ہیں؟ تو شیطان نے کہا وہ لوگ میرے دوست ہیں جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جن کے دل میں خشیت نہیں ہے، جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ جو لوگ شراب کو پیتے ہیں، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ جو لوگ چغلی غیبت کرتے ہیں، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ جو لوگ حسد رکھتے ہیں، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ لوگ میرے دوست ہیں۔ اس طریقے سے تفصیل بیان کی، اور کہا جو انسان قاضی ہو، جس کو اللہ نے قاضی بنایا ہو، جج بنایا ہو، اور پھر وہ ظلم کرے، غلط فیصلے کرے، تو وہ بھی میرا دوست ہے۔ اور جو تاجر جھوٹ بول بول کر مال کو بیچتا ہو، بزنس کرتا ہو، وہ بھی میرا دوست ہے۔ یہ لوگ میرے دوست، اسے ڈیٹیل بیان فرمائی۔ تو اللہ نے شیطان کو کیوں بھیجا حضور کی بارگاہ میں، اور حضور نے سوال کیوں کیا؟ تاکہ میرے صحابہ سن لے کہ شیطان کا کون دوست ہے، شیطان کا کون دشمن ہے، شیطان کا کون وفادار ہے، شیطان کا کون غدار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، اس کی پیروی مت کرنا۔ تو جو لوگ اس کی پیروی نہیں کرنے والے ہیں، اس کے غلامی کا پردہ نکال کر پھینک دینے والے ہیں، حقیقت میں وہی کامیاب و کامران ہیں۔ تو ایک نسخہ تو اللہ نے بیان فرمایا ہمیں دنیا میں بھی کامیاب ہونے کا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کا، کہ شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اور یہ آیت کریمہ بہت جامع ہے، اس کی اگر تشریح کی جائے تو اگر علم والے اس کو بیان کریں تو راتوں رات نہیں، ہفتوں گزر جائیں گے، وہ لوگ بیان کرتے ہی رہ جائیں گے۔ چند اہم باتیں میں نے پیش کر دیں۔ دوسرے مقام پہ سورہ اعلیٰ کے اندر تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی الی آخر الآیۃ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا قد افلح، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، قد افلح، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا۔ کون کامیاب ہو گیا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا، جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، تصفیہ حاصل کر لیا، دل جس کا پاکیزہ ہو گیا، تو وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اور فصلی، اور پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، تو وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تشریح کرنے سے پہلے میں چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ افلحہ کا معنی کیا ہے، تزکا کا معنی کیا ہے، اصلی کا معنی کیا ہے۔ دیکھیں افلحہ، یہ فلاح سے بنا ہے، باب افعال کا فعل ماضی ہے۔ افلاح کا معنی ہے فلاح سے بنا ہے، یہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ فلاح کا معنی ہے کامیابی و کامرانی۔ کامیابی دو قسم کی ہے، ایک کامیابی وہ ہے جو ناقص ہو، مکمل نہ ہو، اور ایک کامیابی وہ ہے جو مکمل ہو، جس کو کامل کامیابی کہتے ہیں، مکمل کامیابی۔ ایک کامیابی دنیا کی ہے اور ایک کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا کی کامیابی مکمل نہیں، ناقص ہے، کامل نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی کامل ہے، مکمل ہے۔ تو یہاں پر فلاح سے کا معنی الفوز فی الدارین، دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہونا اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہونا۔ اس کے بعد تزکا کا لفظ آیا، تزکا کا کیا معنی ہے؟ تزکا کا معنی ہے تزکیہ حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنا، دل کو پاک صاف کر دینا، یہ ہے تزکا۔ یہ تزکی سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نشو نما ہونا، بڑھنا، اور دل کا پاک و صاف ہونا، یعنی دل کا کفر اور شرک سے پاک و صاف ہونا، تمام گناہوں سے پاک و صاف ہونا، اور اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والے تمام کاموں سے پاک و صاف ہونا، اور دل میں نور کا اور عرفان کا بڑھ جانا، اسی کا نام ہے تزکا۔ اور صلاح کا معنی جانتے ہیں نمازوں کو پڑھنا۔ اب جب تین معنی کی تشریح ہو گئی اور تو آیت کریمہ کو ملایا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ اللہ ہمیں نسخہ دے رہا ہے، کوئی اور نہیں، یہ خالق کائنات نے بیان فرمایا، قد افلح، وہ انسان کامیاب و کامران ہو گیا جس کا دل کفر اور شرک سے پاک ہو گیا، اور ہر طرح کی گناہ کبیرہ سے گناہ صغیرہ سے پاک و صاف ہو گیا، اور جس کے دل میں نور عرفان کا اضافہ ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا، اور جس نے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہے اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ اب انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر انسان، کوئی بھی ہو، ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، گورا ہو، کالا ہو، عالم ہو، جاہل ہو، ڈاکٹر ہو، مریض ہو، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مامور ہو، چاہے وہ امیر ہو، کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، بڑا سے بڑا سائنٹسٹ کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، ہر انسان کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے، اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ انسان جس گھر میں رہتا ہے وہاں عزت و آبرو چاہتا ہے، گھر والے ہمیں عزت سے دیکھیں، انسان جس معاشرے میں رہتا چاہتا ہے کہ اس معاشرے والے ہمیں چاہیں، ہم سے محبت کریں، اور ہم ان کے پاس سے گزرے تو ہمیں سلام پیش کریں، ہمارے سامنے سر کو جھکائیں، ہر انسان عزت و آبرو کی زندگی چاہتا ہے، کامیاب و کامران ہونا چاہتا ہے۔ اس لیے انسانوں نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اور اپنی اپنی عقل کے اعتبار سے معیار بنائے ہیں، کسوٹی بنائی ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جتنا مال جمع کر لیا جتنی زیادہ کامیابی ہے، مال و دولت کا حاصل کر لینا یہ کامیابی کامرانی ہے، ہم جتنے مالدار ہو جائے، جتنے ہمارے فلیٹ ہو جائے، جتنی بلڈنگ ہو جائے، اتنے زیادہ ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں صدر بن جاؤں، وزیر اعلیٰ بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں، یا یہ بن جاؤں، وہ بن جاؤں، دنیا ہمارے قبضے میں آ جائے اور میں دنیا کا حاکم بن جاؤں تب میں کامیاب و کامران ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بچے بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ علم بہت زیادہ ہو جائے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ تو انسان نے اپنے اپنے اعتبار سے کسوٹی بنائی ہے، معیار بنایا ہے، کسی نے کامیابی کا معیار دولت کو بنایا ہے، اور کسی نے کامیابی کا معیار کثرت اولاد کو بنایا ہے، اور کسی نے کامیابی کا معیار علم و فضل کو بنایا ہے، کسی نے کامیابی کا معیار فتوحات کو بنایا ہے، دنیا کو اپنے قبضے میں کرنے کو بنایا ہے۔ لیکن نہ ہی دولت کامیابی کا معیار ہے، نہ ہی علم کامیابی کا معیار ہے، اور نہ ہی دنیا کا فاتح عظیم ہو جانا یہ کامیابی کا معیار ہے۔ اس لیے کہ اگر دولت کامیابی کا معیار ہوتی تو قارون بہت زیادہ کامیاب و کامران ہوتا، اس کے پاس تو بہت دولت تھی، اتنی دولت تھی، اتنی دولت تھی کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اس کے جو خزانے تھے، جن صندوقوں میں وہ خزانہ چھپا کر رکھتا تھا، ان صندوقوں کے جو تالے تھے ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ 70 لوگ مل کر ان چابیوں کو اٹھا نہیں پاتے، اتنا خزانہ ان کے پاس تھا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو اپنے خزانے کے ساتھ زمین کے اندر دھسا دیا گیا، اس کی دولت کسی کام کی نہیں، آج اس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو دولت یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، اسی طریقے سے علم کا زیادہ ہو جانا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں۔ اس لیے کہ اگر علم کا زیادہ ہو جانا کامیابی کا معیار ہوتا تو پھر شیطان سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اس کے پاس تو بہت علم تھا، وہ تو معلم الملائکہ، فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا، سجدے کرتا تھا، روایتوں میں آیا ہے کہ اس نے اتنے سجدے کیے کہ اگر زمین پہ اس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے تو زمین پہ تھوڑی سی جگہ بھی خالی نہیں بچے گی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو پتہ چلا علم کا زیادہ ہو جانا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے، وہ علم شیطان کے منہ پر مار دیا گیا، راندہ بارگاہ الہی ہو گیا، مردود شہادہ ہو گیا، آج پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اس سے پناہ چاہتے ہیں، وہ یہ لعنت صبح قیامت تک بھیجی جاتی رہے گی۔ تو علم کا زیادہ ہو جانا یہ دولت کا، یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ دنیا کا فاتح عظیم ہو جانا، بادشاہ ہو جانا، وزیر اعظم ہو جانا، یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہ کامیابی کا معیار ہوتا تو فرعون بہت بڑا کامیاب ہوتا، اپنے وقت کا بادشاہ تھا، نمرود کے بارے میں کہا جاتا دنیا کا حاکم تھا، سکندر اعظم دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، ہٹلر دنیا پر قبضہ کرنا چاہتا تھا، نہ ہی آج ہٹلر کا کوئی نام لینے والا ہے، نہ ہی نمرود کا نام لینے والا ہے، نہ ہی فرعون کا نام لینے والا ہے، یہ لوگ دنیا کے حاکم تھے، دنیا پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، دنیا ان کے قدموں میں تھی۔ تو پتہ چلا دنیا کا فاتح ہو جانا یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کامیابی کا معیار کیا ہے، تو قرآن نے ہمیں بتایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، فلاح و کامران اس نے حاصل کی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, دل کو پاک و صاف کر لیا, اور جس نے اپنے رب کا ذکر کیا اور جس نے نمازیں پڑھی وہ کامیاب ہو کامران. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے قد فلح المؤمنون, مومنین فلاح و کامران ہو گئے. قد فلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, یعنی وہ مومنین جو خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں, اور والذین هم للزکات فاعلون, اور جو لوگ زکوٰۃ کو دیتے ہیں, والذین هم لفروجهم حافظون, جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, یعنی زنا سے بدکاری سے دور رہنے والے, کفر و شرک سے دور رہنے والے, نمازوں کو پڑھنے والے, زکوٰۃ کو دینے والے, ایمان میں کمال پیدا کرنے والے, اپنا تزکیہ کرنے والے, یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں. دنیا میں بھی ان کو کامیابی کامرانی حاصل ہے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی و کامرانی حاصل ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اپنا تزکیہ کرنے کی, اپنا تصفیہ کرنے کی اور دل کو پاک و صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اعلانات سے سماعت فرما لیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم محمود سبحانی کے ہونہار طلبہ کی جانب سے جشن امام احمد رضا منعقد کیا جا رہا ہے. کل بعد نماز عشاء جشن امام احمد رضا بہت ہی جشن و احتشام کے ساتھ آپ کی اسی مسجد میں منعقد ہوگا. بہت سے علماء کرام مشائخ صاحب تشریف لا رہے ہیں. بریلی شریف سے حضرت علامہ مولانا محمد تبریز عالم صاحب تبلا کا خطاب نایاب ہوگا. اور اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ طلبہ کی جانب سے ایک عظیم شان کتاب بھی شائع کی گئی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حج کے سفر کے موقع پر مفتی مکہ حضرت علامہ سید احمد زیدی دہلا علیہ رحمہ سے شرف تلمس کیا تھا. اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی ہیں, مفتی مکہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کی ایک تاریخی کتاب ہے الدرر الثنیہ فی الرد علی الوہابیہ کے نام سے. اس کا ترجمہ کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے. اردو ترجمہ بچوں نے شائع کرایا, اس کا بھی اجرا ہوگا. تشریف لائیں اور بچوں کا حوصلہ فرمائیں. اور نوری ایمان کی جانب سے ایک اصلاحی پرچہ شائع کیا گیا ہے, جاتے جاتے اس کو بھی دیں. اور بہت اہم مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں, پڑھیں اور دوسروں تک پہنچائیں. اور ایک اعلان یہ ہے کہ سلطان الدین مدرسہ ویلفیئر سوسائٹی بریلوی, وہاں ایک مسجد زیر تعمیر ہے. وہاں سے کچھ حضرات تشریف لائے ہیں, آپ کے تعاون کی سخت طاقت ہے. جاتے جاتے تعمیر مسجد میں تعاون فرماتے جائیں. اور جناب ام عطیہ اور حاجی عطی اللہ اور سبانہ پروین محمد سلیم اور محترمہ تشریف النساء, محترمہ تصدیق النساء وغیرہ عمر, یہ سب تعلیم ہیں. دعائیں شفا کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھے تھے, بس سورہ اخلاص کو بڑھا کر پاک پڑھ لیں, اس کے بعد دعا پڑھیں.